بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
ابھی آپ سامن سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے احمد میرزادہ. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین پہلے سماعت فرمائیے, اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, جس میں آپ رپورٹیں بھی شامل لیتی ہیں اور انٹرویو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور ساتھ ہی اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سماعت فرمائیں گے, اور اس پروگرام کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سنیں گے. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا, اور پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد ہماری سوق کی نشریات کا آخری پروگرام ہفتہ دفاع مقدس پیش کیا جائے گا. تو سامعین یہ تو اس وقت کے نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری شام کی دوسری منڈس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارے ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں, اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم پروگرام گرد و پیش میں خبریں لے کر حاضر ہوں گے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامن گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں, تو ہمارے ساتھی گلشن نقوی سے لیجیے عالمی خبریں سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس ہیں ہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کی 37 نشستوں پر انتخابات کے لیے خفیہ رائے دہی کے ذریعے آج ووٹ ڈالے گئے. ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. نامعلوم مسلح افراد نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک عالم دین کو گولیاں مار دیں, جس سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ ایٹمی معاہدے پر اب کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کی 37 نشستوں پر انتخابات کے لیے خفیہ رائے دہی کے ذریعے آج ووٹ ڈالے گئے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہی. وزیراعظم عمران خان بھی ایوان زیری میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے پہنچے اور ووٹ ڈالا. اس موقع پر حکومتی اراکین نے نعرے بھی لگائے. وزیراعظم کے علاوہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف, سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری, چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا. ایوان بالا کی 37 نشستوں پر آج ہونے والے انتخابات کے لیے سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور اسلام آباد سے مجموعی طور پر 78 امیدوار میدان میں ہیں, جبکہ پنجاب سے تمام امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. پاکستان میں کرونا سے اموات کی تعداد 13,000 سے متجاوز ہو گئی ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 1,388 نئے مریضوں اور 75 اموات کا اندراج کیا گیا. اس دوران پاکستان بھر میں کرونا سے مزید 6,849 افراد شفایاب ہوئے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 13,013 ہو گئی ہے. پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 5,83,916 ہے. پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 16,648 ہے, جبکہ 5,54,225 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں. ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت نے بدھ کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 14,998 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق کرونا کے سب سے زیادہ نئے مریضوں کا اندراج ریاست مہاراشٹر میں کیا گیا، جس کے بعد اس ریاست میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 80,302 ہو گئی ہے۔ اس دوران ریاست کیرالا میں زیر علاج مریضوں میں 590 کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,11,39,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں مزید 13,123 افراد کرونا سے صحت یاب ہوئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,08,12,044 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 98 اموات کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 157,346 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بدھ کو مسلسل چوتھے روز بھی اپنی اعلیٰ ترین سطح پر مستحکم رہیں۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بدھ کو دہلی میں پیٹرول کی قیمت 91.17 روپے اور ڈیزل کی قیمت 81.47 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر برقرار رہی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ منگل کو دہلی اور لکھنؤ سمیت مختلف شہروں میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ ہندوستان میں گزشتہ کئی ہفتے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن گزشتہ 4 دن سے مذکورہ دونوں ایندھنوں کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں دیکھا گیا، لیکن ان میں کمی بھی نہیں آئی ہے اور یہ قیمتیں اپنی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ دنوں رسوئی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافے سے عوام میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ حکومت چند روز قبل مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے قیمتوں میں کمی کے مطالبے کے جواب میں حکومت نے کہا تھا کہ قیمتوں کا تعین پیٹرولیم کمپنیوں کے اختیار میں ہے اور حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ نامعلوم مسلح افراد نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک عالم دین کو گولیاں مار دیں، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ کابل پولیس کے مطابق نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں مولوی فیض محمد فائز جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ مولوی فیض محمد فائز قندوز علماء کونسل کے صدر تھے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، جس کے بعد وہ کابل منتقل ہو گئے تھے۔ دوسری جانب تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار میں 2 خواتین صحافیوں کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ نجی ٹی وی چینل سے وابستہ دونوں خواتین کے قتل کے خلاف افغان عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے بعض علاقے داعش اور طالبان کے کنٹرول میں ہیں، جس کے سبب اس صوبے میں شدید بدامنی پائی جاتی ہے، جبکہ امریکی فوج بھی افغانستان کی بدامنی کو مزید ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ ایٹمی معاہدے پر اب کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اس بات کو جان لینا چاہیے کہ صرف نعروں سے ایٹمی معاہدے کا تحفظ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے تحفظ اور اسے بحال رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ ایران کے لیے اصولی بات یہ ہے کہ پابندیاں ختم اور ایرانی قوم کے حقوق بحال کیے جائیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے اب تک اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی موجودہ برسر اقتدار حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سابق ٹرمپ حکومت کا طریقہ غلط رہا ہے، اب اگر موجودہ حکومت ایران کے خلاف ساری پابندیاں ختم کرتی ہے تو ایران بھی فوری طور پر اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ یورپ اور امریکہ صرف نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی ہوگی، مگر صرف نعرے کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ یمن کے صوبے طائف میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی کارروائی میں سعودی اتحاد کے درجنوں فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جنوبی یمن کے صوبے طائف میں سعودی اتحاد کے فوجی اہلکاروں کے ٹھکانوں کے خلاف ایک مثالی کارروائی کر کے انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب کے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم اور ابار و حیفان کو نشانہ بنایا، جس میں سعودی اتحاد کے 10 فوجی اہلکار ہلاک اور زخمی اور باقی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کارروائی میں سعودی اتحاد کی بختر بند گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے بعض اتحادی ممالک امریکہ اور دیگر ملکوں کی حمایت سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ جارے سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں میں 700,000 یمنی شہری بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اپنے تمام تر وحشیانہ حملوں کے باوجود اب تک اپنا ایک مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے جنگ یمن کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف واشنگٹن کے بے بنیاد دعووں کا اعادہ کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے ایک بیان میں جو یمن کی تحریک مزاحمت کے دو کمانڈوں کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں ہے، یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی 6 سال سے جاری جارحیت کی طرف کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ ایران یمن میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بنا ہوا ہے۔ بلنکن نے اپنے دعوے میں یہ بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یمن کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ یمن کا مکمل محاصرہ جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یمنی افواج ایران کی حمایت سے فوجی تربیت، اطلاعات و ہتھیاروں کا استعمال کر کے پیش قدمی اور بڑھ چڑھ کر حملے کر رہی ہے، جس سے سعودی عرب کی بنیادی تنصیبات کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے سعودی اتحاد میں شامل دیگر ملکوں کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اس بات کی بھرپور کوشش کرتا رہا ہے کہ ایران پر یمن کو ہتھیار سپلائی کرنے کا الزام عائد کیا جائے، جبکہ اس قسم کے تمام الزامات صرف یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس سے سعودی اتحاد کو ہونے والی شکست کی پردہ پوشی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ عراقی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ عین الاسد میں امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے اڈوں پر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے۔ عراق ایک سیکیورٹی ذریعے کے حوالے سے شفق نیوز نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ عراق میں امریکہ کے عین الاسد فوجی اڈے پر کتیوشا راکٹوں سے حملہ ہوا ہے۔ صابرین نیوز نے بھی رپورٹ دی ہے کہ امریکی فوج نے عین الاسد میں اپنا فوجی شعبہ بند کر دیا ہے اور فوجی اہلکاروں کو باہر نکال لیا ہے۔ داعش مخالف نامی امریکی اتحاد کے ترجمان وین ماروٹو نے اعلان کیا ہے کہ عین الاسد فوجی اڈے پر 10 کتیوشا راکٹ فائر ہوئے ہیں۔ عراقی سیکیورٹی انٹیلیجنس مرکز نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ عین الاسد فوجی اڈے پر کتیوشا راکٹوں سے حملہ ہوا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کے دہشت گرد فوجی اہلکار 2003 سے عراق میں تعینات ہیں، جبکہ اس ملک کے عوام اور مختلف گروہ عراق سے ان امریکی فوجیوں کے انخلاء کے خواہاں ہیں، اور عراقی پارلیمنٹ نے بھی اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں ایک قانون کی منظوری دی ہے۔ جان ہوپکنز یونیورسٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,143 اموات کے بعد امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 5,16,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جان ہوپکنز یونیورسٹی کی جانب سے منگل اور بدھ کو جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے موازنے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں نئے کرونا وائرس میں مبتلا اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 57,350 افراد نئے کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں، جس کے بعد امریکہ میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 2,87,17,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں خبروں کے بعد اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
راشد نقوی صاحب، ہم یہاں آپ سے پوچھنا چاہیں کہ امریکہ نے ایران پر یمن کی جنگ کے حوالے سے الزامات عائد کیے ہیں اور کہا ہے کہ ایران یمنیوں کو اسلحہ اور تربیت دے رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جوں جوں یمن کے اندر یمنی مجاہدین بالخصوص انصار اللہ یا جس کو ہم قومی سالویشن حکومت کہہ رہے ہیں، اس کو جو جو کامیابیاں مل رہی ہیں تو ہر طرف سے اس طرح کے اعتراضات میں اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ اگر اس کو ہم جب اردو میں جس کو کہتے ہیں نا کہ گسیانی بلی کھمبا نوچے والی صورت حال ہے کہ اب انہیں شکست نظر آ رہی ہے تو وہ مختلف بہانے تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ جواز فراہم کر سکیں کہ ہمیں کیوں شکست ہوئی. لیکن اس کو بھی کوئی حقیقت پسند تو اس کو نہیں مانے گا کہ وہ یمن کہ جس کو آپ نے چاروں طرف سے محاصرے میں لیا ہوا ہے, جس پہ نہ کوئی بحری جہاز جا سکتا ہے نہ کوئی ہوائی جہاز جا سکتا ہے, زمینی راستے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہے, چھ سالوں سے انہوں نے پچھلے مارچ 2015 سے لے کر ابھی تک کہ مسلسل اسی طرح اس کا یمن کا محاصرہ کیا ہوا ہے, جہاں پہ کھانے کی اشیاء, وہ غریب مرنے والے بھوک سے مرنے والے بچوں کے لیے بسکٹ تو نہیں پہنچ سکتا, وہاں پہ مریضوں کے لیے کوئی میڈیسن تو نہیں پہنچ سکتی, تو وہاں پہ کیسے یہ اسلحہ پہنچ رہا ہے کہ جو ایران پہ الزام ہے کہ جی ایران یمنیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے, تو یہ تو ایک بڑی غیر منطقی سی بات ہے. پورا ملک چاروں طرف سے ان کے پاس ہے, دیکھنا یہ ہے کہ
اپنی خود ٹیکنالوجی ہے وہ خود
پیش رفت کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے الزامی. ہاں یعنی میں تو اس کو اس الزام کی بات کر رہا ہوں کہ باہر سے چیز تو جا نہیں سکتی, اب جو کچھ ہے وہ اندر سے ہے. اب اندر سے اگر یمنی اپنی کوشش اور محنت سے وہ اگر کوئی اسلحوں میں بہتری لا رہے ہیں یا جو ان کے پاس پہلے اسلحے تھے ان کے اندر امپروومنٹ لا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یمنی اسلحوں کے زور پہ نہیں لڑ رہے, وہ اپنے عزم اور حوصلے کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں. بلکہ ان کے پاس سعودی عرب کے مقابلے میں کون سا اسلحہ ہے؟ سعودی عرب اس وقت دنیا کے ان چند بڑے خریداروں میں اسلحہ کے جو امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, فرانس ان ممالک سے اسلحہ لے رہے, اور جو ان ممالک سے لے رہے امریکہ اور فرانس جیسے جدید ترین اسلحے ان کے پاس ہیں, ان کے مقابلے میں اگر یمن کے مجاہدین کچھ حاصل بھی کرتے ہیں کہیں سے فرض کریں تو وہ کیا ہے, یعنی ان کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. وہ تو ان کی عزم اور حوصلے کی جنگ ہے جس میں یہ شکست کھا چکے ہیں سعودی عرب اور سعودی عرب کے سارے اتحادی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سعودی عرب اکیلا اس جنگ میں نہیں آیا تھا. سعودی عرب 40-45 مسلمان ممالک کے ساتھ ملایا اس نے, اور آج بھی امریکی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلحہ امریکیوں نے دیا ہے. آج بھی برطانیہ کے اندر خود حکومت برطانیہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ بیچارے یمنیوں کو مروانے کے لیے کیوں اس کو اسلحہ دے رہے ہیں سعودی عرب کو. آج فرانس کے اندر عوام کے اندر بعض ہیومن رائٹس تنظیمیں خود حکومت فرانس پہ جو ہیں وہ اعتراض کر رہی ہیں کہ آپ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں. تو یہ تو بالکل واضح ہے, یعنی جن کو اسلحہ واضح طور پہ دیا جا رہا ہے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھائی آپ ایک غریب آبادیوں پہ حملہ کر رہے ہیں, آپ نے پورا انفراسٹرکچر ان کا تباہ.
میں سمجھتا ہوں ایسا, معافی کا, میرے خیال میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایران کسی ملک سے جو ہے اسلحہ نہیں خرید رہا ہے اور خود اپنے بلبوتے پر اپنی طاقت پر جو ہے ایک سے ایک میزائل بنا رہا ہے, تو اب انہوں نے ایٹمی معاہدے کا رخ موڑ دیا ان کے میزائلوں کی طرف, اور گویا ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہاں ایران جو ہے میزائل بنا رہا ہے, یہ سب غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے, یہ علاقے کے لیے بدامنی پیدا کرنے والی چیز ہے.
دیکھیں یہ خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا, لیکن اصل ہم جس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اگر ایران بنا رہا ہے ٹھیک ہے, ایران اس کو چھپاتا نہیں ہے, ایران کے جو میزائل جتنے ہیں وہ اس کو اوپنلی اس کا ایکسپیریمنٹ, اس کے تجربات ہوتے ہیں, جو میزائل ہیں, جو ان کا سارا نظام ہے, اس کی وہ نمائش باقاعدہ کرتے ہیں, اس سے ایران تو چھپاتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں. اصل مسئلہ ہے کہ ایران کے پاس ہونا کیا یہ دلیل ہے کہ وہ ہر صورت میں یمن میں جائے گا؟ یعنی یمن میں کیسے جا رہا ہے؟ یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یمن کو ایران اسلحہ فراہم کر رہا ہے, ہم ان سے سوال کرتے ہیں بھئی یمن کے تو آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے, آپ تو خود علنن اور اوپنلی جسے کھلم کھلا سعودی عرب کو دے رہے ہیں, آپ متحدہ عرب امارات کو دے رہے ہیں, تو آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ ان بیچارے یمنیوں پہ اعتراض کر رہے ہیں اور اس کی بہانے جیسے آپ نے اشارہ کیا, اصل وہ ٹارگٹ ایران کو کرنا چاہ رہے ہیں, نام یمنیوں کا ہے کہ یمنیوں کے بہانے وہ پوری دنیا میں کہیں جی یمنیوں کو جو ہے وہ ایران اگر اسلحہ نہ دے, ایران اگر تربیت نہ کرے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایسی بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا جھوٹا الزام ہے بلکہ ایک تکراری الزام ہے کہ جو عرصے سے ایران کے خلاف لگایا جا رہا ہے. حزب اللہ کامیاب ہو تو ایران پہ الزام, شام کے اندر شام کی عوام اور شام کی فوج کامیابی حاصل کرے تو ایران پہ الزام, عراق اگر اپنی کوششوں سے داعش کا خاتمہ کرے تو ایران پہ الزام. نہیں, ہم اس چیز کو مانتے ہیں
ایران کی کامیابی ایک عام نہیں رہی ہے,
اصل ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ان قوتوں کو کہ جو اعتراض کرتے ہیں انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خطے کے اندر مقاومت کا بلاک جس انداز سے قوی ہو رہا ہے, اور مقاومت کے بلاک کی جتنے اس کے اعضاء ہیں، جتنے ارکان ہیں، ان کا ایک بنیادی نعرہ ہی خود کفالت ہے. وہ خود اپنے بل بوتے پہ جو ہے نا اپنے تنظیموں کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی تحریکوں کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے دفاعی شعبے کو مضبوط کرتے ہیں. تو یمن بھی ان میں سے ایک ہے، یعنی اس دفاعی صلاحیتوں کو جو اس نے اس عرصے میں حاصل کیا، یہ مقاومت کے ہر ملک نے حاصل کیے ہیں. اور بھی ابھی جسے کہتے ہیں نا اضافہ ہوگا اس میں، یعنی یہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کے الزامات لگا کے اور ایران کو کنٹرول کر کے اور ایران پہ بے بنیاد جو ہے وہ عالمی اداروں میں اس طرح کی اس کے خلاف آواز اٹھا کے وہ اس کوشش کو یا اس موومنٹ کو روک لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موومنٹ اب رکنے والے نہیں ہے، یہ اب عوامی ہو چکی ہے اور ہر ملک کے اندر لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ حزب اللہ نے اسرائیل جیسے ملک کو شکست پہ مجبور کیا، تو اس کے بعد پورے خطے کے اندر لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہوا، یہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ اگر حزب اللہ ایک چھوٹا سا گروہ اسرائیل کو، کہ جس کے پیچھے امریکہ ہے، جس کے پیچھے فرانس ہے، جس کے پیچھے برطانیہ ہے، اس کو اگر شکست پہ مجبور کر سکتا ہے اور وہ وہاں سے لبنان سے نکلنے پہ بھی مجبور ہوتا ہے یا باقی خود جنگ بندی پہ بھی مجبور ہوتا ہے، تو اس کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر مقاومت کا بلاک اسی طرح آگے بڑھتا رہے تو شکست ان کا مقدر ہے اور انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ. اللہ کی جو بھی تنظیمیں ہیں، اللہ کی جو جماعتیں ہیں، انشاءاللہ خدا کی نصرت سے، خدا کی مدد سے
کامیاب ہوں گی.
کامیاب
جی. راشد صاحب، آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں آپ نے پروگرام میں حصہ لیا. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کا تبصرہ. صدر مملکت حسن روحانی نے تاکید کی ہے کہ ایٹمی معاہدے کے تحفظ اور بحالی کے مواقع اگر ہاتھ سے نکل گئے تو حالات بدتر ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایران نے اس معاہدے سے امریکہ کے نکلنے اور تین یورپی ملکوں کی جانب سے اپنے وعدوں کو پورا نہ کرنے کے سبب بتدریج اپنی ذمہ داریوں پر عمل کم کر دیا ہے، اور جیسے ہی مقابل فریق اپنے وعدوں پر عمل کریں گے، ایران بھی فوراً اپنی ذمہ داریوں پر عمل کی طرف لوٹ سکتا ہے. صدر ایران نے این پی ٹی کے اضافی پروٹوکول پر رضاکارانہ عمل کے خاتمے کو پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے تناظر میں بتایا اور کہا کہ آئی اے ای کے ساتھ ہمارا تعاون بدستور جاری ہے اور ہم کبھی بھی ایٹمی معاہدے سے نہیں نکلے ہیں، جبکہ ایران کی جوابی توقع یہ ہے کہ پرامن جوہری توانائی کے شعبے میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے اور آئی اے ای کے ایک رکن ملک کی حیثیت سے ایران اپنے قانونی حق سے ہرگز چشم پوشی نہیں کرے گا. ڈاکٹر حسن روحانی نے اسی طرح امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے فیصلوں میں صہیونیوں کے اثر انداز ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بظاہر نعرے لگاتے اور کہتے تھے کہ امریکہ فرسٹ، مگر عمل کے میدان میں صہیونزم فرسٹ، انتہا پسندی سیکنڈ، نسل پرستی تھرڈ اور امریکہ فورتھ تھا. انہوں نے کہا کہ صہیونیوں نے ٹرمپ کو غافل کیا اور انہیں غلط راستے پر لا کھڑا کر دیا. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے اسی طرح زور دے کر کہا کہ ایٹمی معاہدے پر ہرگز دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے اور اسے محفوظ رکھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ امریکہ پابندیاں ختم کرے. صدر مملکہ ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کے روز فرانس کے صدر امانوئل میکرون سے ٹیلیفونی گفتگو میں ایٹمی معاہدے کے کثیر فریقی عالمی معاہدہ بتایا اور کہا کہ اس معاہدے پر پھر سے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور اسے محفوظ رکھنے اور بحال کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی تمام پابندیوں کو ختم کرے. ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے ایک سال بعد تک معاہدوں کے تمام شعبوں پر عمل کیا اور یورپی ممالک کو بھی اس بات کا مکمل موقع دیا کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں. یہاں تک کہ ایک سال بعد جب یورپی ٹرائیکا نے بھی کچھ نہ کیا تو ایران نے عالمی جوہری معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت بعض اقدامات انجام دیے. امریکہ نہ صرف ایٹمی معاہدے میں واپس نہ آیا بلکہ اس نے ایران پر پابندیوں میں اضافہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کر لی. آج بھی نئے امریکی صدر جو بائیڈن سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست خوردہ پالیسیوں پر گامزن ہیں. امریکہ اب ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے ذریعے ایران کے خلاف نئی قرارداد لانے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ اس دباؤ سے ایران کو مذاکرات میں دوبارہ واپس لا کر اپنی مرضی مسلط کر سکے. ایران کے خلاف اس طرح کے اقدامات نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے اقدامات کو ایران کے خلاف دباؤ کے لیے استعمال کیا گیا، تاہم اس کا نتیجہ مسئلے کو مزید پیچیدہ کرنے کے علاوہ کچھ برآمد نہیں ہوا. بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ ایران ماضی کی وعدہ خلافیوں کی روشنی میں صرف اس صورت میں ایٹمی معاہدے کی شقوں پر عمل کرے گا اگر امریکہ زبانی وعدوں کے بجائے عملی اقدام کرے گا، کیونکہ امریکہ ماضی میں اس معاہدے کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو چکا ہے. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش ابھی ہی پر اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، اور باسید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 اسفند، 19 رجب اور 3 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 19 رجب سن 474 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے ایک معروف فقیہ ابو الولید سلیمان بن خلف مالکی نے موجودہ اسپین کے علاقے اندلس میں وفات پائی۔ وہ ممتاز حافظ، مفسر قرآن اور شاعر و ادیب تھے۔ انہوں نے شروع میں اندلس اور اس کے بعد مکے اور بغداد میں فقہ کی تدریس کی اور احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ابو الولید کی اہم کتابوں اور رسالوں میں تفسیر القرآن، الناسخ والمنسوخ اور الاشارہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تین مارچ سن 1707 کو مغل بادشاہ اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اورنگزیب نے 1658 سے 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اورنگزیب کا اصلی نام محی الدین محمد تھا۔ وہ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کے تیسرے بیٹے تھے۔ اورنگزیب کو عربی، فارسی، ہندی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ 1658 میں اورنگزیب نے اپنے بڑے بھائی داروشکوہ کو شکست دی اور باپ کو نظر بند کر کے تخت حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب نے اپنے طویل دور حکومت میں زیادہ تر وقت مختلف جنگی کاروائیوں میں گزارا۔ تین مارچ سن 1847 عیسوی کو ٹیلی فون کے موجد الیگزینڈر گرام بیل ایڈمبرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہروں اور گنگوں کی تعلیم کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے بھی اسی شعبہ تعلیم میں دلچسپی لی اور اپنے والد کا ہاتھ پٹانے لگے۔ وہ 1871 میں بوسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے۔ اسی دوران انہوں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس کے ذریعے وہ ان لہروں کو دیکھ سکتے تھے جو ہمارے کانوں پر اثر انداز ہو کر آواز کی حس پیدا کرتی ہیں۔ پھر انہوں نے برقی لہروں کے ذریعے آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ آخر کار 10 برس کی تحقیق کے بعد وہ ایسا آلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ گرام بیل نے اپنے ایجاد کرتا اس آلے کے ذریعے 1876 میں پہلی بار بات کی۔ گرام بیل کا 1922 میں انتقال ہوا۔ تیرہ عیسوان سن 1235 ہجری شمسی کو موجودہ افغانستان میں واقع ہرات شہر ایران سے الگ ہوا۔ ہرات شہر اور اس کے نواحی علاقے پہلے ایران میں شامل تھے، لیکن برصغیر ہند میں برطانیہ کے اثر و رسوخ اور اقتدار میں توسیع کے بعد برطانوی حکومت نے ایران سے ہرات کی علیحدگی کے لیے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے، جس کے نتیجے میں کابل اور قندھار کے حاکم نے ہرات پر قبضہ کر لیا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے زمانے میں ایرانی فوج نے ہرات کا محاصرہ کیا اور سن 1235 ہجری شمسی میں اسے واپس ایران میں ملا لیا۔ دریاسنا برطانوی سامراجی حکومت نے، جو اپنی پالیسیوں کو ناکامی کے قریب دیکھ رہی تھی، اپنی فوج کو جنوبی ایران کی طرف روانہ کیا اور عوامی مزاحمت کے باوجود کئی ایرانی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات میں فرانس نے ثالثی کی اور حکومت ایران، جس میں برطانوی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، معاہدے پیرس کی بنیاد پر ہرات سے پسپائی قبول کر لی اور یہ شہر اور اس کے نواحی علاقے ایران سے الگ ہو گئے۔ تین مارچ سن 1878 عیسوی کو روس کے ساتھ جنگ میں عثمانی سلطنت کی شکست کے بعد سین سٹیفانو میں روس اور عثمانی سلطنت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ روس نے عثمانی قلمرو پر حملہ، بلقان میں سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں اپنے مخصوص مفادات کے تحت کیا تھا۔ روس نے اگست 1877 میں سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تین ملکوں، سربیا، بلغاریہ اور رومانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں ان تینوں ملکوں کو آزادی دینے کا وعدہ کیا گیا، اور اسی بہانے سے اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ شروع کی۔ روسی افواج نے تیزی سے پیش قدمی کی اور سلطنت عثمانیہ نے صلح کی پیشکش کی، جس کے بعد سین اسٹیفانو معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے سربیا اور رومانیہ عثمانی سلطنت سے الگ ہو گئے اور بلغاریہ کو داخلی خود مختاری حاصل ہوئی۔ 19 رجب سن 1383 ہجری قمری کو آیت اللہ شیخ محمد خالصی نے وفات پائی۔ وہ خالصی زادہ کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ علمی مدارج طے کیے اور دینی اور ثقافتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک میں سامراج کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ وہ بااثر مقرر اور ممتاز خطیب تھے۔ سامراج مخالف سرگرمیاں جاری رکھنے اور تقریر کرنے کے الزام میں آیت اللہ خالصی زادے کو گرفتار کر کے ایران جلاوطن کر دیا گیا۔ اس نڈر مجاہد نے ایران کی 27 سالہ جلاوطنی میں مؤثر اور نہایت اہم ثقافتی اور مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ آیت اللہ خالصی زادے نے متعدد کتابیں تحریر کی جن میں عراق میں برطانیہ کے مظالم اور خدا عالم فطرت میں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین ہم پہلے افغانستان اور پاکستان کی گزشتہ ہفتے کی اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، پھر ان میں سے بعض خبروں کا قدر تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر کا دورہ روس، پاکستان اور ہندوستان کا کنٹرول لائن اور دیگر سرحدی سیکٹروں پر جنگ بندی کی پابندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق، افغانستان میں اسلامی امارات کے قیام پر طالبان کا اصرار، طالبان مذاکرات کے ذریعے رائے عامہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، افغانستان کے نائب صدر کا بیان، پاکستان کے صوبہ سندھ میں تحریک طالبان پاکستان کے 3 دہشت گرد ہلاک و گرفتار۔ یہ تھی افغانستان اور پاکستان کی گزشتہ ہفتے کی بعض اہم خبریں۔ اب ہم ان میں سے بعض کا قدر تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ سامعین افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر اپنے ملک میں امن کے عمل اور علاقائی مسائل سے متعلق مشاورت کے لیے روس کے دارالحکومت ماسکو گئے۔ محمد حنیف اتمر نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سمیت اس ملک کے بعض حکام کے ساتھ ملاقات اور مذاکرات کیے۔ افغان وزیر خارجہ نے روسی حکام کے ساتھ افغانستان میں قیام امن سے متعلق ایسی حالت میں گفتگو کی ہے کہ جب افغانستان میں عبوری حکومت کی تشکیل کی حمایت پر مبنی افغانستان کے امور میں ماسکو کے خصوصی نمائندے ضمیر کوپلوف کے بیانات کے خلاف کابل کے حکام کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ افغانستان کی حکومت اور عوام کے نزدیک ہر ایسا منصوبہ جس سے اس ملک میں انتخابات اور جمہوریت کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کو خطرہ لاحق ہوتا ہو وہ آئین اور عوام کے حقوق کے منافی ہے۔ افغانستان میں عبوری حکومت کی تشکیل کی تجویز امریکہ اور بعض ایسے ممالک نے پیش کی ہے جو افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام سے متعلق طالبان کے موقف کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی کی مخالف سیاسی جماعتوں نے اس تجویز کی حمایت کی ہے۔ افغانستان کے امور میں روس کے خصوصی نمائندے کوپلوف کی جانب سے افغانستان میں عبوری حکومت کی تشکیل کی حمایت افغان حکام کی توقع کے خلاف ہے۔ قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں۔ دریاسنا افغان حکومت کو توقع ہے کہ علاقائی ممالک ان مذاکرات میں کابل کے اصولی موقف کی حمایت کریں گے۔ ان حالات میں افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر نے روسی حکام کو کابل کی جانب سے عبوری حکومت کی تشکیل کی مخالفت کی وجوہات سے آگاہ کرنے کے لیے روس کا دورہ کیا۔ افغان حکام یہ توقع رکھتے ہیں کہ علاقائی اور علاقے سے باہر کے ممالک افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں اس ملک کے قومی مفادات اور سلامتی کو مد نظر رکھیں گے اور وہ افغانستان کی موجودہ حکومت کی حمایت کریں گے، آئین اور جمہوریت کے تحفظ میں مدد کریں گے اور جمہوریت کے خاتمے پر مبنی طالبان کے غیر منطقی مطالبے کو تقویت پہنچانے سے اجتناب کریں گے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان اور ہندوستان نے کنٹرول لائن اور دیگر سرحدی سیکٹروں پر جنگ بندی کی پابندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں کے اعلی فوجی عہدیداروں کے درمیان ہاٹ لائن پر لائن آف کنٹرول اور مشترکہ سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہاٹ لائن پر رابطے میں جنگ بندی سے متعلق سبھی سمجھوتوں پر سختی سے عمل کیے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے اعلی فوجی عہدیداروں کے درمیان ہاٹ لائن پر یہ گفتگو بہت اچھے ماحول میں انجام پائی۔ مشترکہ بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے فلیگ میٹنگ اور ہاٹ لائن رابطے کے ذریعے مستقل امن قائم رکھنے اور ایک دوسرے کے خدشات نیز غلط فہمیوں کو دور کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان ہاٹ لائن کے موجودہ نظام کو زیادہ مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر 2003 سے جنگ بندی نافذ ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس کی خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایل او سی پر جنگ بندی کی بحالی کا خیر مقدم کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ہم ایل او سی پر جنگ بندی کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ امن کا علم بلند کیا ہے اور اب بھی مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کا حل نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ مزید پیش رفت کے لیے سازگار ماحول بنانے کی ذمہ داری ہندوستان پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بیان 2 برس قبل پلوامہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فضائی جھڑپ کو 2 برس مکمل ہونے کے موقع پر دیا ہے، جس میں پاکستانی فضائیہ نے ایک ہندوستانی ہوا باز کو گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں نئی دہلی کو واپس لوٹا دیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے دیرینہ مطالبات کو تسلیم کرے۔ واضح رہے کہ دونوں ملکوں کے فوجی افسران کے اس فیصلے کے بعد ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ان کا ملک پڑوسی ملکوں کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان اختلافات کو 2 طرفہ مذاکرات کے تحت حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کئی عشروں سے کشمیر کی ملکیت کے سلسلے میں کشمکش پائی جاتی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر 2 بار جنگ بھی ہو چکی ہے، لیکن ان سے بھی کشمیر کی صورتحال پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ اقوام متحدہ نے مسئلے کشمیر کے حل کے لیے استصواب رائے کرانے سے متعلق قرارداد بھی منظور کی ہے، لیکن ہندوستانی حکومت اس کی مخالف ہے اور وہ اس مسئلے میں دوسرے ممالک اور عالمی تنظیموں کے اقدامات کو اپنے داخلی امور میں مداخلت قرار دیتی ہے۔ سامعین، افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے کہا کہ طالبان مذاکرات کے ذریعے رائے عامہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ طالبان نے بارہا کہا ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت اور آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ان کے نزدیک مذاکرات کو افغانستان میں اسلامی امارات کے قیام پر منتج ہونا چاہیے۔ طالبان ایسی حالت میں افغانستان کے حکومتی نظام کو اسلامی امارات میں تبدیل کرنے پر اصرار کر رہے ہیں کہ جب اس ملک کی حکومت اور قوم بارہا یہ اعلان کر چکی ہے کہ امن سمجھوتے کی قیمت آئین اور جمہوریت کی تباہی اور اس گروہ کی حکومت کے قیام کی صورت میں چکائی نہیں جانی چاہیے۔ کچھ عرصے قبل ہزاروں افراد نے افغانستان کے دارالحکومت میں مظاہرے کر کے زندہ باد جمہوریت، نیز امارات نامنظور اور عبوری حکومت نامنظور کے نعرے لگائے تھے۔ اس طرح انہوں نے افغانستان میں اسلامی جمہوریہ، سیکیورٹی فورسز اور آئین کی حمایت کی تھی۔ افغان عوام طالبان کے سابقہ دور حکومت کے دوران سیاسی، سماجی، ثقافتی اور اقتصادی میدانوں میں اس حکومت کے مظالم جھیل چکے ہیں اور وہ دوبارہ افغانستان میں اس طرح کی حکومت کی تشکیل کے سخت مخالف ہیں۔ اسی لیے انہوں نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران آئین اور جمہوریت کا دفاع کرے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے صوبہ سندھ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران تحریک طالبان پاکستان کے 3 دہشت گرد ہلاک و گرفتار ہو گئے۔ سندھ کے شہر سکھر میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک شدہ دہشت گردوں کی شناخت ولایت زیب اور شاہ محمود کے نام سے کی گئی ہے۔ سکر کے علاقے پٹنی میں سی ٹی ڈی اور وفاقی حساس ادارے کی کارروائی کے دوران دہشت گردوں اور اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ انچارج سی ٹی ڈی مظہر مشوانی کے مطابق فائرنگ سے زخمی ہونے والے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دونوں دہشت گرد ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے 2 پستول اور 1 بیگ برامد ہوا۔ دوسری جانب سندھ کے ضلع جامشورو کے علاقے کوٹری میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ کارروائی کے دوران تحریک طالبان کے مبینہ دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے جانے والے ملزم عبدالرحمان سواتی کا تعلق تحریک طالبان سوات سے ہے۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے دستی بم اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ اس نے اعتراف کیا کہ تمام کارروائیاں تحریک طالبان کے لیڈر ابو بکر کے کہنے پر کی گئیں۔ جمعے کے روز بھی جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گرد نورستان عرف حسن بابا مارا گیا تھا۔ حسن بابا دہشت گردی کی متعدد وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ تھا اور وہ بارودی سرنگیں بنانے کا ماہر تھا اور 2007 میں بیت اللہ محسود گروپ میں شامل ہوا تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان کی اس سرخی سے۔ یمن سے امریکہ کی التجا، انصار اللہ مارب میں آپریشن روک دے۔ امریکی وزیر خارجہ، یمن سعودی ارمانوں کا قبرستان۔ یمن کے حوالے سے روزنامہ جوان لکھتا ہے، یمن کی فوج اور مزاحمتی رضاکار افواج نے مارب کے 70% حصے پر کنٹرول واپس لے لیا ہے۔ سعودی عرب پر میزائلی حملوں سے سعودی حکام کی پوزیشن اور بھی کمزور پڑ گئی ہے، اور اب ایسی کیفیت میں امریکہ انصار اللہ سے کہہ رہا ہے کہ فوجی آپریشن چھوڑ کر مذاکرات کی میز کا رخ کرے۔ اینٹونی بلنکن نے، جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، نے یمن کے امور میں امریکی نمائندے سے ملاقات کے بعد یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی اور امریکی حکام کے اشتیاق کی بات کی اور کہا کہ ہم حوثیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ سرحد پر حملے بند کر کے امن مذاکرات کی میز پر آئیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے عوامی کمیٹیوں سے مارب کی آزادی کے آپریشن کو روکنے کی درخواست بھی پیش کی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ درخواست ایسے موقع پر پیش کی جا رہی ہے جب سعودی افواج بری طرح ناکام ہو رہی ہیں اور داعش اور القاعدہ دہشت گردوں کو بھی بھاری نقصان پہنچ چکا ہے۔ البلک پہاڑی پر کنٹرول کے بعد یمن کی فوج کو مارب تک پہنچنے کے لیے بس 8 کلومیٹر درکار ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مارب کی آزادی کے بعد پورے یمن سے دشمنوں کا صفایا ہو جائے گا۔
رائے الیوم نے بھی یمن کے موضوع پر ایک سرخی جمائی ہے۔ انصار اللہ نے پہلی بار ریاض کے ملک خالد ایئرپورٹ پر ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ یہ ہے رائے الیوم کی سرخی۔ اس سرخی کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، یمن کے انصار اللہ گروہ نے ریاض کے ملک خالد ایئرپورٹ پر ذوالفقار بیلسٹک میزائل مارنے کی تصاویر جاری کر دی ہیں۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی فضائی اور میزائلی فورس کی اس کارروائی میں بیلسٹک میزائل کے علاوہ سماد 3 نوعیت کے 9 ڈرونز اور قاصف 2 ماڈل کے 6 ڈرونز کے ذریعے ریاض کے متعدد حساس مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابہا اور خامس مشیت علاقوں پر حملہ بھی انتہائی کامیاب رہا۔ دوسری جانب امریکہ نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یمنی فوج کی بحریہ اور فضائی دفاع کے سربراہوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے گزشتہ دنوں دعویٰ کیا تھا کہ یمن پر حملے میں سعودی اتحاد کی حمایت جاری نہیں رکھے گا۔ اور سمین، اب چلتے ہیں پاکستان کے اخبار خبریں سے۔ ایک خبر کی سرخی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس خبر کی سرخی کے نیچے جو تفصیلات ہیں خبر کی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خبر کچھ اس طرح ہے، چوروں لٹیروں کو ووٹ دینا ہے تو پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ ہے عمران خان کا بیان، پاکستان کے وزیراعظم کا، جو روزانہ خبریں نے لگایا ہے۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے، بیلٹ پیپر کی شناخت سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی۔ مجھے پتہ ہے اپوزیشن ارکان سے رابطے کر رہی ہے، اگر لٹیروں کو ہی ووٹ دینا ہے تو پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے ارکان اسمبلی نے ملاقاتیں کی، جس میں وزیراعظم نے ارکان اسمبلی کے مسائل سنے اور سینٹ الیکشن سے متعلق حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے، بیلٹ پیپر کی شناخت سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی۔ انہوں نے ارکان اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ ہے اپوزیشن آپ سے رابطے کر رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات میں ووٹنگ پر صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے نہیں کروائے جا سکتے۔ اور اب چلتے ہیں ہندوستان، جہاں ہندوستان کا معروف اخبار سیاست، سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کی ایک خبر کو سرخی سے شائع کر چکا ہے، اور سرخی کچھ اس طرح، ہندوستان میں بے روزگاری عروج پر۔ روزنامہ سیاست لکھتا ہے، سابق وزیراعظم منموہن سنگھ نے مودی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بے روزگاری انتہا کو پہنچ گئی ہے اور یہ حکومت اپنی دنیا میں مگن ہے، ملک کا غیر منظم شعبہ خستہ حالی کا شکار ہے، معیشت کو شدید بحران کا سامنا ہے۔ 2016 میں بغیر سوچے سمجھے کیے گئے نوٹ بندی فیصلے نے معیشت کی کمر توڑ دی ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کو بڑھتی بے روزگاری اور معیشت کی بدحالی کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے شدید تنقید کی۔ نوٹ بندی کے فیصلے نے ملک میں بے روزگاری کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ انہوں نے ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی مودی حکومت کی جانب سے کچھ اقدامات نہ کرنے پر بھی تنقید کی۔ سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے راجیو گاندھی انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے ذریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر منعقدہ ایک ترقیاتی چوٹی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کی پالیسیاں ہندوستانی عوام کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ بڑھتے مالی بحران کو چھپانے کے لیے مودی حکومت نت نئے بہانے کر رہی ہے۔ آر بی آئی کے ذریعے اٹھائے گئے غیر مستقل اقدامات کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور مالیاتی بحران پیدا ہوا ہے، چھوٹی اور متوسط صنعتیں متاثر ہو رہی ہیں، اس حالت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے واضح لفظوں میں یہ بھی کہا کہ بڑھتی بے روزگاری پر قابو نہیں پایا گیا تو انارکی پیدا ہوگی۔ اور سامعین، اب چند نیوز ایجنسیوں کا رخ کرتے ہیں، دیکھیں نیوز ایجنسیوں نے کن موضوعات کو اہمیت دی ہے۔ ارنا نیوز کا بیان ہے، وزیر خارجہ ظریف اور یو این کے سربراہ کی گفتگو جنگ یمن کے خاتمے پر تاکید۔ اسی طرح تسنیم نیوز نے ایک خبر لگائی ہے جس کا تفصیل سے جائزہ بھی لیا ہے، اس نیوز ایجنسی نے خبر کچھ اس طرح ہے، اور وہ بیان ہے صدر روحانی کا، ایٹمی معاہدے پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، بچانے کا واحد طریقہ امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی کی میکرون فرانس کے وزیر اعظم سے، معاف کیجیے گا، فرانس کے صدر سے ملاقات۔ تسنیم نیوز اس خبر کے ذیل میں رقم تراز ہے، منگل کے روز ایران کے صدر نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ صدر حسن روحانی نے میکرون کو بتا دیا کہ اگر ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کے موقعوں کو ہاتھ سے جانے دیا گیا تو حالات اور بھی مشکل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب امریکہ اور معاہدے میں شامل تین یورپی ممالک نے اپنی ذمہ داریوں سے دامن جھاڑ لیا تب جا کر ایران نے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں میں کمی لانا شروع کی، اور اگر فریق مقابل نے اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد شروع کیا تو ہم بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیں گے۔ صدر حسن روحانی نے میکرون کو خبردار کیا کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں اگر ایران کے خلاف قرارداد منظور کی گئی تو نئے چیلنج سامنے آ سکتے ہیں اور حالات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ ایمانوئل میکرون فرانس کے صدر نے بھی اعلان کیا کہ ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کے لیے یورپ متارک ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور سمعین، آخر میں فلسطین الیوم کا ایک تجزیہ اور اس کا اقتباس غالباً آپ کی خدمت میں ہم پیش کر پائیں گے ٹائم کے دیکھتے ہوئے، اور فلسطین الیوم نے مضمون کچھ اس طرح باندھا ہے، صہیونیوں کے ہاتھوں گرفتار فلسطینی بچوں کے المناک اور دردناک بیان۔ فلسطین الیوم لکھتا ہے، منگل کے روز فلسطینی قیدیوں کے امور کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی افواج بچوں کو گرفتار کر کے انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بناتی ہے۔ اس ادارے کی جانب سے جاری شدہ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ قابض صہیونی افواج تمام انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہیں، اور اس میں کم سن بچوں کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق کم سن بچوں کے ساتھ تشدد جنگی جرائم میں شمار کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں چند بچوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ 17 سالہ محمد زروم کے ساتھ جس وقت دمعون جیل میں قید ہیں، جو اس وقت وہاں پہ دمعون میں قید ہیں، سلوان شہر سے گرفتار کرنے کے بعد بری طرح انہیں مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ 30 دن تک قید تنہائی میں ڈالا گیا، اور طویل مدت تک ایسے کمروں میں تفتیش کی گئی جہاں کوئی بھی کیمرا نصب نہیں تھا۔ مصطفیٰ سلامہ کے ہاتھ پیر باندھ کر پیٹ میں اتنی لاتیں ماری گئیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سمعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام مقدس دفاع، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم قیامت میں مجرموں اور گناہ کاروں کے توسط سے مدد طلب کرنے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، جب قیامت آ جائے گی اور خدا کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ دن نیک اور با ایمان افراد کے لیے انتہائی خوشی و مسرت، اور گناہ کاروں کے لیے انتہائی غم و اندوہ کا دن ہوگا۔ اس دن قرآن کی تعبیر کے مطابق انسان حتیٰ اپنے قریبی ترین افراد جیسے بھائی، ماں، باپ، بیٹے اور بیوی سے بھی فرار کرے گا، اور اسے صرف اپنی نجات کی فکر ہوگی۔
اس ہولناک دن میں مجرم یہی چاہے گا کہ اسے آج کے دن جس طرح سے بھی ممکن ہو عذاب الہی سے نجات مل جائے۔ اس وقت خطا کار اور گناہ کار انسان یہ آواز بلند کرے گا کہ فرار کا راستہ کدھر ہے۔ وہ انتہائی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں اپنے اطراف اور ارد گرد پر نظر ڈالے گا، شاید کوئی راہ نجات پیدا ہو جائے۔ کبھی وہ اپنے دائیں تو کبھی اپنے بائیں دیکھے گا۔ وہ اس دن اس بات کو سمجھ جائے گا کہ جس نے نیک اعمال کیے ہیں وہی آج کے دن کامیاب ہے، لیکن وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس اپنی نجات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ خالی ہاتھ ہے۔ اس دن گناہکار خود کو مکمل طور پر بند گلی میں دیکھے گا اور وہ دوسروں سے التماس اور التجا کرے گا کہ اس کی مدد کریں اور اسے عذاب پروردگار سے نجات دیں۔ قرآنی آیات کی بنیاد پر قیامت میں مجرمین مختلف افراد اور گروہوں سے مدد طلب کریں گے۔ وہ چند مرحلے میں مومنین کے پاس جائیں گے۔ قیامت کے مناظر میں سے ایک یہ ہے کہ ہر طرف ظلمت و تاریکی کا منظر ہوگا۔ مجرمین اور گناہکار افراد مومنین سے کہیں گے کہ ان پر ایک نظر ڈال دیں یا کچھ توقف کریں تاکہ وہ بھی ان تک پہنچ جائیں اور ان کے نور کی روشنی میں راستہ طے کر سکیں، لیکن ان کو جواب منفی ہی ملے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم واپس دنیا میں چلے جاؤ اور وہاں نور کو تلاش کرو، کیونکہ نور کا سر چشمہ دنیا میں تھا لیکن تم نے اس نور سے کسب فیض نہیں کیا۔ بالفاظ دیگر قیامت کی یہ ہولناک تاریکی دنیا میں ان افراد کے جہل و تباہی کی تاریکی میں پڑے رہنے کا آئینہ دار ہے۔ سامعین، اہل جہنم ایک اور مقام پر جنت میں جانے والوں سے مدد کی درخواست کریں گے۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت 50 میں ذکر ہو رہا ہے، اور جہنم والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھنڈا پانی یا خدا نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں کچھ پہنچاؤ، تو وہ لوگ جواب میں کہیں گے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جب بہشت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے سب اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو ان کے درمیان گفتگو اور مناظرے انجام پائیں گے۔ دوزخ میں جانے والے افراد کے جو انتہائی بدترین حالات میں ہوں گے وہ چلا رہے ہوں گے اور بہشت والوں سے پانی اور رزق کی تمنا کر رہے ہوں گے تاکہ ان کی پیاس بجھ سکے اور ان کو کچھ سکون حاصل ہو، لیکن جنتی افراد ان کی بات کو ٹھکرا کر کہیں گے خداوند عالم نے ان چیزوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔ اس جواب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بہشت کو ان نعمتوں کو دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، لیکن دوزخ والوں کی حالت کچھ ایسی ہوگی کہ وہ بہشت کی ان نعمتوں سے استفادے کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ پابندی در حقیقت ایک طرح کی تکوینی پابندی ہے، بالکل اسی طرح جیسے بہت سے بیماریوں کو لذیذ اور انواع و اقسام کی غذاؤں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ شاید یہ پابندی ان افراد کے عمل کا انعکاس اور رد عمل ہے کہ جو دنیا میں مومنین کو اذیت پہنچاتے تھے، یا پھر اجارہ داری کے ذریعے نعمت الہی کے ان تک پہنچنے میں مانے بنتے تھے اور ان پر دباؤ ڈالتے اور پابندیاں عائد کرتے تھے۔ البتہ خود کو اس انجام تک پہنچانے اور اس بدترین حالت سے دوچار کرنے کے ذمہ دار وہ خود ہی ہوں گے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت 51 میں ارشاد ہو رہا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا، تو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور ہماری آیات کا دیدہ و دانستہ انکار کر رہے تھے۔ در حقیقت یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے دین کے اعلیٰ اصول و اقدار کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا اور مغرور بنا دیا۔ یہی مسائل اس بات کا باعث بنے کہ وہ شہوتوں اور ہوا و ہوس اور غرور و تکبر کے دلدل میں دھنستے چلے گئے اور سب کچھ حتیٰ قیامت کو بھی بھول بیٹھے اور حق کی آیات اور نشانیوں کا انکار کرنے لگے۔ بہر صورت نیک افراد کا منفی جواب پا کر خطا کاروں اور گناہ کاروں کو مایوسی ہوگی، اس لیے کہ مجرموں اور گناہ کاروں کے پاس اس لیے وہ مجرموں اور گناہ کاروں کے پاس جائیں گے تاکہ ان کے ذریعے سے نجات کا کوئی راستہ تلاش کریں۔ اس سلسلے میں سورہ مومن کی آیات 47 اور 48 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب یہ سب جہنم کے اندر جھگڑے کریں گے اور کمزور لوگ مستقبل لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تو کیا تم جہنم کے کچھ حصے سے بھی ہمیں بچا سکتے ہو؟ اور ہمارے کام آ سکتے ہو تو استکبار کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم سب کی منزل یہی ہے کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ مجرموں اور گناہ کاروں کے دو گروہ آپس میں بحث اور مجادلہ کریں گے۔ آیات کے ظواہر سے بھی یہ بات پوری طرح سے واضح ہے کہ دوزخ میں مجرمین ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور دنیا میں اپنے گزرے ہوئے دنوں کی یاد دلائیں گے۔ گناہ کار اپنے رہنماؤں سے کہیں گے، ہم ایک عمر تک تمہارے پرچم تلے اور بے چونو چرا تمہارے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، کیا آج تم ہم پر سے کچھ عذاب کو دفع کر سکتے ہو؟ تو مستکبرین اپنے پیروکاروں کے اس مطالبے کے جواب میں کہیں گے، ہم اور تم سب کے سب دوزخ میں ڈال دیے گئے ہیں اور ہم سب کی سرنوشت مشترک ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے یا کسی مشکل کو حل کر سکتے تو پہلے اپنی مشکل کو حل کرتے، یہاں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ ہی اپنے لیے، اور عذاب الہی کو خود سے دور نہیں کر سکتے۔ بہر صورت گناہ کار افراد قیامت کے دن چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں کہ خود کو سختیوں اور مصائب و آلام سے نجات دلائیں اور اپنی گناہوں کو دوسروں کی گردن پر ڈال دیں، پھر بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کا ذمہ دار خود ہی ہوگا، وہ ماحول کے خراب ہونے کے بہانے سے اپنی خلاف ورزیوں کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ انسان ارادہ اور اختیار کی حامل مخلوق ہے اور وہ ہر سسٹم یا فاسد نظام کے مقابلے میں ڈٹ سکتا ہے۔ وہ اس طاقت سے بہرہ مند ہے کہ اپنے ماحول کے اطراف سے متاثر نہ ہو بلکہ اس کے برعکس خود ماحول پر اثر انداز ہو جائے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں کچھ مثالیں ذکر کی ہیں۔ فرعون کی بیوی باوجود ہی کہ فرعون کے گھر میں اور فاسد نظام کے زیر اثر تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے پختہ ارادے و ایمان کے ساتھ نہ تو انہوں نے فرعون کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور نہ ہی اس کا جاہ و مقام اور نہ ہی اس کے عالیشان محل کا شکو و جلال ان کو متاثر کر سکا۔ وہ فرعون جیسے ظالم و ستمگر کی حکومت میں اپنے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروکار تھی اور انہوں نے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان کی راہ میں اپنی جان فدا کر دی۔ سامعین، مجرمین اور گناہ کار افراد جس طرف بھی رخ کریں گے، جس کے پاس بھی جائیں گے، اپنے اوپر دروازہ بند پائیں گے۔ وہ داروغہ جہنم سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ چنانچہ سورہ غافر یا مومن کی آیات 49 اور 50 میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جہنم میں رہنے والے جہنم کے اہلکاروں اور کارندوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دیں۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے۔ تو جواب ملے گا، پھر تم خود ہی آواز دو، حالانکہ کافروں کی آواز اور فریاد بیکار ہی ثابت ہوگی۔ مجرم اور گناہ کار افراد اتنے زیادہ دباؤ، سختی اور ایسے شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ وہ داروغہ جہنم سے یہ درخواست کریں گے صرف ایک ہی دن کا عذاب ان پر سے اٹھا لیا جائے گا تاکہ وہ راحت کی سانس تو لے سکیں، لیکن داروغہ جہنم کہیں گے کہ تم خود اس بات کے معترف ہو کہ پیغمبران الہی واضح اور روشن دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے تھے اور حق کے پیغام کو تمہیں پہنچایا اور سنایا تھا، لیکن تم نے اس پر توجہ نہیں کی اور انکار کر بیٹھے، تو کیوں تم نے دنیا میں آج کے دن کی فکر نہیں کی؟ اس لیے اب چاہے جتنی بھی دعا کر لو، اس کا تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ دوزخ میں کافروں کی دعا قبول نہیں ہے۔ سامعین، سورہ مومنون کی بعض آیات میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ ظالمین اور سرکش افراد دوزخ میں خدا سے مدد طلب کریں گے، جیسا کہ اس سورہ کی آیات 105 سے 107 تک میں ارشاد ہو رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم ان کی تکذیب کیا کرتے اور جھٹلاتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار، ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے، پروردگار اب ہمیں جہنم سے نکال دے، اس کے بعد دوبارہ گناہ کرے تو ہم واقعی ظالم اور عذاب کے مستحق ہیں۔ خداوند عالم ظالموں سے عتاب آمیز لہجے میں فرما رہا ہے، کیا میں نے واضح دلائل کے ساتھ اپنے پیغمبر تمہارے پاس نہیں بھیجے تھے؟ کیا تم پر اتمام حجت نہیں کیا جبکہ تم مسلسل ہماری آیات اور نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے، ہاں ایسا ہی ہے اے پروردگار، وہ ذلت و خاری کے ساتھ اعتراف کریں گے کہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی بدبختی کا سامان مہیا کیا ہے اور وہ گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ البتہ مجرمین اپنے اس اعتراف کے ذریعے یہ چاہیں گے رحمت پروردگار ان کے شامل حال ہو جائے، اس لیے وہ اس کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ پروردگار تو مجھے اس آتش جہنم سے باہر نکال دے، اب اس کے بعد اگر ہم دوبارہ انہی جرائم کے مرتکب ہوئے تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ وہ یہ باتیں ایسے میں کہیں گے کہ وہ جانتے ہوں گے کہ آخرت نیک اور برے اعمال کے جزا و سزا کی جگہ ہے، نہ کہ نیک عمل انجام دینے کی، اور اب دنیا میں واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا ہے۔ بعد والی آیت 108 میں پروردگار ظالموں کی باتوں کا اس طرح سے جواب دے رہا ہے، ارشاد ہوگا کہ اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ خداوند عالم کا جواب انتہائی سخت ہے، اسی طرح دوزخ میں پڑے رہو، خاموش رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ کیا تم یہ بھول گئے کہ میرے شائستہ اور نیک بندوں کا ایک گروہ مجھ سے عفو و بخشش طلب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، پروردگار ہم ایمان لائے، ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر دے، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ آخرکار اسی اہانتوں اور تمسخر نے تم کو ہماری یاد سے غافل کر دیا جو تمہاری غفلت و بدبختی کا باعث بنا، لیکن آج ہم نے مغرور و سرکش دشمنوں کی اہانت و ذلت اور ان کے صبر و استقامت اور رائے حق میں ان کی پائیداری کے سبب ان کو یہ پاداش اور جزا عطا کی ہے اور ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملیں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں، باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ کے اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت پر مرتب ہونے والے اثرات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے اشرے میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے چند ماہ بعد عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے سامراجی طاقتوں کے اشارے پر ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز کیا۔ صدام اس خوش فہمی کا شکار تھا کہ ایران کا اسلامی انقلاب ابھی نوخیز ہے، فوج منتشر ہے، داخلی عدم استحکام ہے اور ایران کو عالمی سطح پر بھی کسی ملک کی حمایت حاصل نہیں ہے، لہذا ایران کو حملے کا نشانہ بنا کر آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدام نے کیمروں کے سامنے ایران عراق کے درمیان 1975 میں طے پانے والے الجزائر معاہدے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اعلان کیا کہ عراقی فورسز ایک ہفتے کے اندر تہران داخل ہو جائیں گی اور وہ، یعنی صدام، تہران کے کسی نائٹ کلب میں فتح کا جشن منائے گا۔ صدام کا یہ دعویٰ اس وقت ہوا میں تحلیل ہو گیا جب صدامی فورسز کو سرحدی شہر خرم شہر پر قبضہ کرنے میں 35 دن لگ گئے۔ سامعین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایران عراق جنگ اور اس جنگ میں ایرانی مجاہدین کی بہادری، ایثار، قربانی اور جذبہ شہادت نے خطے میں جنگوں کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی مضبوطی اور استحکام میں اس جنگ کو بھی کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ 8 سال طویل جنگ میں ایرانی قیادت، عوام اور مجاہدین نے شجاعت کی جو داستانیں رقم کی اور اپنی سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے پاس نہ رہنے دیا، اس بات کا باعث بنا کہ اس جنگ کے بعد بھی کسی دوسرے ملک یا عالمی طاقت کو جرت نہ ہوئی کہ وہ ایران کے خلاف جنگی اقدام کرے۔ سامنے امریکی اور اسرائیلی حکام دھمکیاں اور گدڑ بھبکیاں دیتے رہے کہ ایران کے خلاف تمام آپشن میز پر ہیں، لیکن کسی کے اندر حوصلہ پیدا نہ ہوا کہ وہ ایران پر حملہ کرے۔
ایران عراق جنگ میں مجاہدین کے عمل و کردار نے اسلامی انقلاب کو نہ صرف بیرونی خطرات سے محفوظ کر دیا بلکہ اس جنگ کی وجہ سے داخلی استحکام بھی مزید قوی ہوا۔ دنیا کے غیر جانبدار حلقے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس 8 سالہ مقدس دفاع میں ایران کے دلیر اور بہادر نوجوانوں نے اپنے نظریے کی بدولت قربانیوں ایثار کی بلند چوٹیوں کو سر کر لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ کے نتیجے میں سختیاں، تلخیاں اور مشکلات وجود میں آتی ہیں، لیکن جو قومیں دشمن کے خلاف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور اپنے دفاع سے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، تو ایسی قومیں یا تو غلامی کی زنجیروں میں باندھ دی جاتی ہیں یا صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ سمن ایران کے غیور عوام اور بابصیرت قیادت نے دشمن کے مقابلے میں شکست قبول کرنے کی بجائے دفاع کا راستہ اپنایا، جس کے نتیجے میں اگرچہ قربانیاں دینا پڑی لیکن ان قربانیوں کے نتیجے میں نہ صرف اسلامی انقلاب محفوظ ہو گیا بلکہ ان اقدار کو بھی داخلی اور خارجی سطح پر تقویت ملی جو سامراجی طاقتوں کے خلاف بے سر و سامانی کے عالم میں برسر پیکار تھی۔ اس جنگ نے تمام شعبہ زندگی پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ امام خمینی نے اس جنگ کے خاتمے کے بعد اور اپنی رحلت سے 3 ماہ قبل علماء کے نام ایک پیغام میں فرمایا تھا، جنگ کے ایام میں ہر گزرے دن کی اپنی برکات تھی، ہم نے ہر میدان میں سے استفادہ کیا، ہم نے اس جنگ کے دوران اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کیا، ہم نے اس جنگ کے ذریعے اپنی مظلومیت اور دشمن کے ظلم کو دنیا پر آشکار کیا، ہم نے اس جنگ میں دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کیا، ہم نے اس جنگ میں اپنے دوستوں کو اور دشمنوں کو قریب سے پہچانا، ہم اس جنگ کی وجہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، ہم نے اس جنگ میں 2 بڑی طاقتوں کے روب و دبدبے کو ختم کیا، ہم نے اس جنگ کے ذریعے اسلامی انقلاب کی جڑوں اور ستونوں کو مستحکم کیا، اس جنگ کی وجہ سے ہماری قوم میں حب الوطنی اور باہمی دوستی اور رفاقت و صمیمیت میں اضافہ ہوا۔ امام خمینی اس پیغام میں مزید لکھتے ہیں، ہم نے اس جنگ کے ذریعے عالمی سطح پر اور بالخصوص خطے کے عوام پر ثابت کر دیا کہ بڑی طاقتوں کے خلاف لمبے عرصے تک جنگ لڑی جا سکتی ہے، ہماری جنگ نے افغانستان کی کامیابی میں بھی مدد کی اور ہماری جنگ کا فلسطین کی تحریک کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای صدام کو میسر 2 عالمی طاقتوں کی مدد و تعاون کے تناظر میں فرماتے ہیں، سرد جنگ کے دوران ایران کے خلاف صدام کی جنگ پر جس طرح دونوں عالمی طاقتیں یعنی امریکہ اور سوویت یونین ہم آہنگ اور ایک صفحے پر تھیں، کسی اور مسئلے میں نہیں تھی، دونوں نے مل کر صدام کی بھرپور مدد کی، اسلحہ بھی دیا، سیاسی اور سفارتی تعاون بھی کیا، دوسری جنگ عظیم سے لے کر ایران عراق جنگ کے آغاز تک اس طرح کی صورت کبھی پہلے پیش نہ آئی کہ امریکہ اور سوویت یونین ایک پلیٹ فارم پر اور مشترکہ موقف رکھتے ہوں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ صدام کو ایک طرف مغرب کی اقتصادی، سیاسی، یہاں تک کہ فوجی حمایت حاصل تھی اور دوسری طرف مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کا بھی وسیع فوجی اور عسکری تعاون صدام کو حاصل تھا۔ صدام کی فوج روسی اور مشرقی یورپ کے ممالک کے تیار کردہ ہتھیاروں سے لیس تھی، اور یہ اس دور میں ایک عجوبہ ہے کہ ایران کے خلاف دونوں مخالف سپر طاقتیں یعنی امریکہ اور سوویت یونین اکٹھی ہو گئی تھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول، اس جنگ میں ہم حقیقی معنی میں مظلوم تھے، ایرانی حکام میں سے کسی نے مجھے بتایا کہ ہم کسی ملک سے کانٹے دار تار درامد کرنا چاہتے تھے اور یہ سامان روس سے گزرنا تھا، اور روس نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ کانٹے دار تار روس سے گزر کر ایران پہنچے۔ روس امریکہ کا مخالف تھا اور ہم بھی امریکہ کے مخالف تھے، اس کے باوجود روس نے ایران آنے والی کانٹے دار تار کو بھی ایران نہ پہنچنے دیا۔ 1980 کے عشرے میں دونوں عالمی بلاک یعنی سوویت یونین اور امریکہ کسی بھی اسلامی اور دینی انقلاب کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ دونوں ایران کے اسلامی انقلاب کے مخالف بن گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں دینی بنیادوں پر کامیاب ہونے والا انقلاب سیاسی دنیا میں ایک تیسرے بلاک کی تشکیل کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ دوسری طرف غاصب اسرائیل اور علاقے کی عرب حکومتیں ایران اسلامی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھیں اور دونوں ایران کے خلاف متحد و متفق تھیں۔ دونوں عالمی بلاکوں کے درمیان شدید باہمی اختلافات تھے، لیکن ایران کے مقابلے میں دونوں متحد و منسجم تھے، اور اسی وجہ سے تمام تر باہمی تضادات کے صدام کو ہر طرح کی مدد کرنے میں یہ دونوں سپر طاقتیں پیش پیش رہیں۔ سمن جنگ کے ساتویں سال میں جب ایرانی مجاہدین نے پے در پے کامیابیاں حاصل کیں اور صدام کی فورسز پسپائی اختیار کر رہی تھیں اور انہیں ہر محاذ پر شکست اور ناکامی کا سامنا تھا، اس عالم میں تمام عالمی اور علاقائی طاقتوں نے مل کر صدام کو حتمی شکست سے بچانے کے لیے ہر طرح کی امداد میں کئی گنا اضافہ کر دیا، اور یہ وہی موقع تھا جب امریکہ صدام کو شکست سے بچانے کے لیے خلیج فارس میں داخل ہوا۔ اگر امریکہ اور اس کے علاقائی اور عالمی اتحادی صدام کی مدد کو نہ پہنچتے تو صدام کو شکست فاش ہو چکی ہوتی۔ بہرحال یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، اور اس جنگ میں مجاہدین نے اپنے نظریے، قیادت اور عوام کی حمایت سے تاریخی کامیابیاں حاصل کیں، اور دنیا پر صدام کا حقیقی چہرہ بھی واضح و نمایاں ہو گیا۔ جنگ کے دوران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عراقی ڈکٹیٹر صدام کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی وہ اس وقت سچ ثابت ہو گئی جب صدام نے کویت پر حملہ کیا۔ سامعین، جب صدام نے کویت کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا تو علاقے کے عرب حکمرانوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صدام کو ایک ایسے بھیڑیے سے تشبیہ دی تھی جس کو اگر آزاد چھوڑا گیا تو اپنوں پر بھی حملہ آور ہوگا۔ ایران عراق جنگ 8 سال بعد ختم ہو گئی، لیکن اس جنگ نے کئی علاقائی اور عالمی مسائل کو عالمی برادری کے سامنے واضح اور نمایاں کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔